پانی کے علاوہ پاک مٹی بھی گندگی اور نجاست کو دور کر دیتی ہے. نبی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فان راى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما رواه احمد و ابو داود. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو اپنے جوتے پلٹ کر دیکھ لے، اگر جوتوں میں غلاظت لگی ہو تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کرے، پھر انہیں جوتوں میں نماز پڑھ لے. اسے احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے. یہ بھی مخصوص حالات کے تحت ایسا کرنا ہوتا ہے بسا اوقات کہ مسجد ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی دری نہیں، کوئی صف نہیں، کوئی کارپٹ نہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس پر جوتے اتار کر نماز پڑھی جا سکے. سیدھی صاف زمین پر ہی نماز پڑھنا ہوتی، اور زمین یا تو گیلی ہے، ٹھنڈی ہے بہت مثلا، یا یہ کہ وہ بہت سخت گرمی ہے اور بہت تپش ہے، اور بہت دیر تک کھڑے ہونا ایسی حالت میں بغیر جوتے کے بہت مشکل ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ سیدھی صاف زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کے پاس بچھانے کی نہیں. بات یہ نا کہ ہم تو ایسی جگہوں پر بڑی آسانی سے بہانہ کر کے کہ جگہ ہی نہیں تھی ہم کہاں نماز پڑھتے، اس لیے نماز ہی نہیں پڑھتے. لیکن جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، تو وہ پھر وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر جگہ پر نماز پڑھ لیتے ہیں. ہمارا ایک اور تصور بہت عام ہو گیا کہ جب تک جائے نماز نہ بچھائی جائے زمین پر اور صاف فرش پر شاید نماز ہی نہیں ہوتی. ایسی بات نہیں ہے، صاف فرش ہو، مٹی کی جگہ ہو، ساری زمین جو ہے وہ پاک ہے، الا یہ کہ کوئی نجاست سامنے نظر آ رہی. تو ایسی صورت میں اگر کبھی بھی مثلا بچے کھیلنے کو گئے ہیں پلے گراؤنڈ میں اور وہاں کوئی مسلح نہیں، صرف گھاس ہے یا مٹی ہے، اس پر اگر نماز پڑھنا چاہیں اور جوتے نہیں اتارنا چاہیں، اس ڈر سے بھی بعض اوقات نہیں اتارتے کہ کوئی پیچھے سے چرا کے لے جائے گا، تو ایسی صورت میں جوتوں سمیت بھی نماز ہو جاتی ہے. صرف شرط یہ ہے کہ جوتے صاف ہوں اور ان کی صفائی، ضروری نہیں کہ پانی سے دھو کر کی جائے، صاف مٹی پر چلنے سے جوتا صاف ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ پلٹ کر دیکھ لو. صرف یہ شرط ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جوتا الٹا کے دیکھ لیا جائے کہ کوئی بظاہر نجاست تو نہیں، اگر کچھ تھوڑا بہت نظر آئے، شک پڑے، تو دوسری زمین پہ رگڑ کے اس کو صاف کر لے اور پھر اسی میں نماز پڑھ لے. یہ ہمارے دین کی ایک سہولت ہے، خوبصورتی ہے. اگر ان سہولتوں کو استعمال کیا جاتا تو ایک بہت بڑی اکثریت نماز نہ چھوڑتی. آج نماز چھوڑنے کی بہت سی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی شامل ہو گئی کہ ہم نے پاکی ناپاکی کے مسائل میں اتنی سختی برتی، جائز رخصتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، جس کے نتیجے میں لوگوں پر پاک ہونے کا تصور ہی گراں گزرنے لگا، اس کی ضرورت ہی کم ہو گئی، یہ بہت مشکل ہو گیا، اور نتیجتاً نماز ہی چھوڑ کے بیٹھ گئی. کیونکہ جب دل میں یہ شک آ جاتا نا کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو پھر شیطان کیا کہتا ہے، جب ہونی نہیں تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے اچھا پڑھو ہی نا. تو یہ ایک سبب بن گیا نماز چھڑانے کا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی پاکیزہ تھا نہ ہو سکتا ہے. جو کچھ آپ نے بتا دیا اسی میں ہماری بھلائی ہے. جو پابندی آپ نے لگائی وہاں رک جانا ہے، جو سہولت آپ نے دی اس کو استعمال کرنا ہے تاکہ فرض نہ چھٹے. ان امرأة من بني عبد الأشهل قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن بيني وبين المسجد طريقا كذرة قال فبعدها طريق أنزف منها قلت نعم قال فهذه بهذه رواه أبو داود وابن ماجه. بنو عبد الأشهل کی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہمارے گھر اور مسجد کے درمیان کچھ گندا راستہ ہے، تو اگر جوتوں پہ غلاظت لگ جائے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کیا اس کے بعد صاف راستہ بھی ہے؟ عورت نے عرض کیا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف راستہ گندے راستے کے اثرات ختم کر دیتا ہے، یعنی سڑک پہ چلتے ہوئے اگر راستے میں کوئی گندگی آ بھی گئی اور اس کے بعد صاف راستہ آیا، تو صاف راستے کے ساتھ جب جوتا بار بار ٹکرائے گا تو وہ گندگی کو اتار دے گا خود ہی. اور اس میں خاص طور پر کچے راستے، یہاں ایک بات نوٹ کیا آپ نے کہ خاتون یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں مسجد آنے کے لیے، آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے، گھر ہی پڑھو. برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 بار دھونا چاہیے، پہلی بار مٹی سے دھونے کا حکم ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن سات مرتبہ دھویا جائے. پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مٹی سے دھونے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ کتے کے لعاب دہن کے اندر ایسے جراثیم موجود ہیں جن کو مٹی کھل کرتی ہے. صرف پانی کافی نہیں. اور یاد رکھیے کہ آج کل کے بعض ڈیٹرجنٹس بھی وہ کام نہیں کرتے جو پہلے زمانے میں مٹی اور ریت اور راک کیا کرتی تھی. اسی لیے بیماریاں کم تھیں. ہم نے صفائی کے لیے جو کچھ استعمال کرنا شروع کیا وہ بذات خود ایک بیماری بن گیا. اتنے ایکسیسو کیمیکل جسم کے اندر جانے لگے برتنوں کے ذریعے انہیں ڈیٹرجنٹس زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے کہ اس سے کئی بیماریاں جنم لے رہی. تو بہرحال اسلام چونکہ ایک فطری دین ہے ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے, ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ جو انسان کے بس سے باہر ہو. مٹی ساری زمین پر اویلیبل ہے, اس لیے کوئی بھی شخص اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جنبی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی سے غسل کرنا چاہیے. جنبی کون ہوتا ہے؟ حالت جنابت میں. جنابت جیم نون بے جنب سے نکلا ہے. جنابہ کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا, کہ انسان کی ایسی کیفیت جس میں وہ نماز روزہ عبادات سے الگ ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. تو حالت جنابت میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک تو حیض اور نفاس وغیرہ اور دوسرے سیکشل انٹرکورس وغیرہ. پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے پانی سے دھو کر پاک کرنا چاہیے. یعنی مینسٹرل بلڈ کی اگر اسپاٹ ہو تو اسے پانی سے دھو دینا چاہیے, لیکن باقی کپڑا پاک ہوگا. ہمارے ہاں تو کوئی اسپاٹ ہو یا نہ ہو بس ایک دفعہ جسم کو ٹچ کرنے کی دیر ہے, اب وہ کپڑا پہننا حرام ہو گیا. مردہ حلال جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی. دباغت کیا ہوتا ہے؟ ٹین کرنا, ٹیننگ. ان میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجال من قریش یجرون شات لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اخذتم اهابها قالوا انها ميته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرز رواه احمد وابو داود. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ مری ہوئی بکری کو مرے ہوئے گدھے کی طرح کھینچ کے لے جا رہے ہیں, گھسیٹتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس بکری کا چمڑا اتار لیتے تو اچھا تھا, یعنی کھال استعمال کر لو اس کا جو اوپر کا حصہ. لوگوں نے عرض کیا یہ مردار ہے, تو ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ مر گئی ہے بکری اس لیے اس کی کھال بھی حرام ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمڑے کو پانی اور کیکر کی چھال پاک کر دیتے ہیں. کیکر کی چھال کو پانی میں ڈال کر ابالا جاتا تھا, یعنی کیمیکل ٹریٹمنٹ ایک طرح کی ہو جاتی ہے اور پھر اس میں کھال ڈال دی جاتی تھی. اس سے کیا ہوتا تھا؟ اس کی ساری امپیورٹیز پاک ہو جاتی. دباغت رنگنے کو بھی کہتے ہیں, چمڑے کو رنگ کر پاک کیا جاتا تھا. تو یہ کیفیت دباغت کی کچھ بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی طرح اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے جس سے اس کی امپیورٹیز جو ہیں وہ پاک ہو جائیں, تو بعد میں وہ کھال استعمال کی جا سکتی. یہ جو دباغت ہے یہ کیا ہے؟ رنگنے کا عمل. کس سے؟ پانی اور کیکر کی چھال سے. کیکر کی چھال چھلکا, یعنی اس کو پانی میں خوب بوائل کیا جائے, اس سے رنگ آ جاتا ہے, اس میں وہ کھال ڈال دی جائے اور اس کو صاف کر لیا جائے. پیشاب کی نجاست پانی سے دور ہو جاتی, زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی. مثلا کسی جانور نے گزرتے گزرتے کسی کچی زمین پر پیشاب کر دیا اور کچھ دن کے بعد آ کر اسی جگہ پر کسی نے نماز پڑھ لی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا, تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ ہاں, اگر اس زمین کے اندر کوئی اسمیل نہیں, کوئی نشان نہیں, کچھ نہیں, تو ہوتا یہ کہ سورج کی دھوپ اور تیزی وہ ان چیزوں کو جو نجاست میں گیلی چیزیں ہیں ان کو بھاپ بنا کے اڑا دیتی, ختم ہو جاتی. اور کچھ چیزیں زمین کے جو اندر خود ایسے اثرات اور بیکٹیریاز وغیرہ پائے جاتے ہیں جو اس نجاست کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر برابر کر دیتے ہیں زمین کے ساتھ. تو اس لیے زمین کی نجاست خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ وحریکو علی بولہ سجلم من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدو نے پیشاب کر دیا، لوگ اس کو مارنے کو دوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو، کیونکہ تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ کہ لا علم لوگوں کو مارنے سے پہلے سمجھانا چاہیے، ڈان ڈپٹ کرنے سے پہلے اور سختی کرنے سے پہلے ان کے ساتھ سمجھانے کا معاملہ کرنا چاہیے. بدو کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسجد کیا چیز ہوتی، انہوں نے کب مسجدیں دیکھی تھی یا مسجدوں کا احترام یا ادب؟ وہ پڑھے لکھے لوگ تھوڑی تھے، دیہاتی لوگ تھے. وہ آئے، انہوں نے سمجھا یہ بھی عام گھروں کی طرح کوئی گھر ہے، جس طرح لوگ اپنے گھروں کے اندر اس قسم کے کام کرتے تھے انہوں نے مسجد میں بھی کر دیا. لیکن صحابہ کرام جو مسجد کا احترام اور ادب جانتے تھے وہ فوراً اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس کو مارو. آپ نے روک دیا، مت مارو، اسے کچھ نہ کہو. جو اتنا بڑا جرم کیا اور کچھ نہ کہو، مسجد پلید کر دی اور ابھی کچھ نہ کہو. ہم جیسے ہوتے تو کہتے یہ کیا بات، یہ تو اس قابل نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے اور اس کو کبھی دوبارہ اندر آنے دیا جائے. ہم تو محض کسی اختلاف کرنے والے کے داخلے سے ہی مسجد کو ناپاک کر لیتے ہیں، اور جب تک وہ دھو نہ لیں. اب تک یہ بات ہوتی ہے بعض مساجد میں کہ اگر ایک مسلک کا شخص دوسرے مسلک کی مسجد میں چلا جائے تو اس کے جانے پر مسجد دھوئی جاتی ہے. اتنا نجس سمجھتے ہیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کو، انتہا درجے کی تکلیف دہ بات ہے. لیکن کیا کیا جائے، لا علمی ہے شاید. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات پر بھی کیا فرمایا، اسے کچھ نہ کچھ، اس کو پتا نہیں. اچھا، ایک اور بات یہ تھی کہ اگر اسی حالت میں اس کو مارنے کے لیے دوڑتے تو وہ چلتا جاتا اور نجاست اور بکھر جاتی. دوسرا یہ کہ اس پر اسلام کا ایک بہت ہی غلط امپریشن پڑتا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور شاید وہ ساری زندگی کے لیے ایسے لوگوں کو دوبارہ نہ ملتا اور نہ دیکھنا چاہتا. تیسری بات یہ ہے کہ بہت سی زیادتیاں اور خرابیاں جو لوگ ہمارے ساتھ کر جائیں ان کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اور ان کی اصلاح اس طریقے سے ضروری نہیں ہوتی. ان کی اصلاح اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے اچھے اخلاق سے بھی ہو سکتی. یعنی اگر آپ کے دل میں دوسروں کی خرخائی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی بھلائی ہو جائے، تو اس کا طریقہ ضروری نہیں یہی ہو کہ آپ اس سے ڈانٹ ڈپٹ کے پیش آئے. ہاں، ڈانٹ ڈپٹ وہاں ہونی چاہیے جو سمجھ چکے ہوں اور پھر نہ سمجھے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے بھی لگوائے، ہاتھ بھی کٹوائے اور سخت سزائیں بھی دی. لیکن جو لوگ ابھی سمجھے ہی نہیں، جانتے ہی کچھ نہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ درست نہیں، یہ حکمت کے خلاف ہے. آپ نے اس کی اصلاح کیسے کروائی کہ جو پیشاب کر چکا تو آپ نے کہا پانی کا ڈول لے اور اس پہ بہا دو. انہوں نے بہا دیا، وہ نجاست چلی گئی، آگے بہ گئی، اور اس کے بعد جب وہ سوکھ گئی جگہ تو سب اس پہ دوبارہ نماز پڑھنے لگے. پھر فرمایا تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو. دین مشکل کا نام نہیں، خود ساختہ پابندیوں کا نام نہیں. پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینے سے مکھی کی نجاست دور ہو جاتی، مثلا پانی میں یا لسی میں یا کسی بھی ایسی چیز میں، الا یہ کہ وہ گرم چائے ہو ابلتی ہوئی اور اس میں گر جائے اور اس کے پر بکھر جائیں تو وہ پھر اور چیز ہے. لیکن ٹھنڈی چیز میں، ٹھنڈے نارمل پانی میں اگر مکھی گر گئی، ایک طرف لگا اس کا اور وہ اس میں ابھی تیر رہی، تو اس کو پورا ڈپ کر کے اس کو باہر پھینک کے اس کو پیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پر کے اندر اگر نجاست ہے تو دوسرے میں اسی کا توڑ موجود ہے. اب آپ کہیں گے توبہ توبہ، ہم تو یہ نہیں پی سکتے. نہ پیئیں، مجبوری نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی پلایا جائے کہ اب پینا ہی ہے. جس کا دل نہیں مانتا نہ پیئے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر شخص کے پاس اتنا وافر نہیں ہوتا کہ ایک گلاس دودھ کا پہلے پھینک دے کہ ایک مکھی گر گئی اس میں اور پھر دوسرا پیئے. اس کے پاس ہو سکتا ہے دی اونلی گلاس ہو اور کوئی اور دودھ نہ ہو، تو اس کو آپ محروم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین بھیجا ہے سب کے عمل کے لیے، سب کی سہولت کے لیے، نہ کہ چند مخصوص پریولیج لوگوں کے لیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسہ کلہ ثم لیترح فان فی احد جناحیہ شفاء وفی الآخر داء رواہ احمد البخاری و ابو داود و ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے پوری طرح ڈبو کر پھینک دینا چاہیے اور مشروب پی لینا چاہیے. مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے. اسے احمد بخاری، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. جی، یہ کسی نے لکھا ہے کہ بکری کی کھال سے آج کل جوتے بنتے ہیں، اس کی کھال نرم ہوتی ہے اس لیے جوتے آرام دہ ہوتے ہیں. کسی دوسرے نے لکھا کہ بکری کی کھال سے جائے نماز بھی بنتے ہیں. بکری کی کھال مشک بنانے کے لیے کام آتی، مشک ہوتا نا واٹر بیگ جو لیدر کا ہوتا ہے. بکری کی کھال سے ٹوپیاں بنائی جاتی ہیں، اور بکری کے بچے کی کھال جو ابھی پیدا نہ ہوا ہو تو قراقلی کہتے ہیں. قراقلی ٹوپی اسی سے شاید بنتی ہے. قراقلی ٹوپی بہت قیمتی ہوتی ہے. سوال ہے، کیا ہندو باورچی کے ہاتھ کا کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ اگر وہ پاکیزگی کا خیال رکھتا ہو تو اس کے ہاتھوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، پکوا سکتے ہیں آپ کھانا. بات یہ ہے کہ بہت سارے کام نان مسلمز کرتے ہیں. ہندو کا معاملہ آپ یوں سمجھے ایسے ہی جیسے اہل مکہ کا معاملہ، ان دونوں کی سرشت آپس میں ملتی ہے، عقیدہ ملتا ہے. وہ بتوں کو پوجتے تھے اور یہ بھی بتوں کے پجاری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جو وہاں سنت ملتی ہے وہی ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر مکھی ٹھنڈے پانی میں گر جائے اور ہمیں پتہ نہیں کہ کب سے گری ہوئی ہے اور وہ مر بھی گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ بکھری نہیں اور صرف ایک جگہ پر تیر ہی رہی ہے نا، مرنے کے بعد نیچے تو نہیں جا بیٹھے گی، تیر ہی رہی ہے، تو اوپر سے کچھ ہٹا دیں. اگر وہ پانی نہانے کے لیے خاص طور پر آپ استعمال کرنا چاہیں تو بلا تکلف استعمال کریں. سوال ہے، میں اپنی ماسی سے اکثر نماز پڑھنے کے لیے کہتی ہوں تو وہ کہتی ہے کہ ہم باتھ رومز دھوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے پیشاب والے کپڑے دھوتے ہیں، اس لیے کپڑے پاک نہیں ہیں. اگر صاف کپڑوں کا جوڑا دے دیا جائے تو کہتی ہیں کہ جسم پر بھی چھینٹے اڑتے ہیں، اس لیے نہانا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. کیا ایسی صورت میں نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ان کے لیے تو یہ ممکن نہیں کہ روز الگ الگ گھروں میں کام کریں، پھر روز نہائیں، روز کپڑے بدلیں، اس طرح روز نماز پڑھیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ مجھے بتائیے کہ اگر آپ خود باتھ روم دھو رہے ہوں اور بچوں کے کپڑے دھو رہے ہیں، کیونکہ ہر عورت کبھی نہ کبھی، خواہ کتنے بھی نوکر موجود ہوں، ایسی مشکل میں آتی ہے کہ اس کو خود یہ کام کرنا پڑتا ہے. مثلا عید پر، مختلف مواقع پر جب سب چھٹی کر جاتے ہیں تو بچوں کو تو آپ کہیں نہیں دے آتے، سب کچھ صاف کرنا پڑتا ہے آپ کو خود. یا یہ کہ واش روم بھی بعض اوقات خود دھونا پڑتا ہے، بلکہ دھونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ خود دھوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چھینٹے اڑاتے ہیں، اڑانے چاہیے چھینٹے. ایسی ماسیوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ ان چیزوں کو دھوتے وقت چھینٹے نہ اڑایا کریں، کیونکہ اگر وہ ان کے کپڑوں جسم پہ پڑتے ہیں تو منہ پہ بھی پڑ جائیں گے، اور کوئی چیز ہم منہ پہ پڑنا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ان کی بنیادی تربیت ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ماسیاں اپنے ساتھ بیگ وغیرہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں، تو ان کو یہ بتا دیں کہ ایک بیگ میں اپنے ساتھ کوئی ایسا کپڑا رکھ لیں کہ جس سے وہ جہاں نماز کا وقت آئے وہاں کتنی دیر لگتی ہے ایک کپڑا تبدیل کرنے میں، 5 منٹ، 10 منٹ نہیں، 1 منٹ سے بھی کم لگتا ہے. اگر آپ گھڑی دیکھ کر کپڑا چینج کریں، 1 منٹ سے کم لگتا ہے. اور جو چھینٹے پڑتے ہیں وہ اعضا وضو میں بھی دھل جاتے ہیں، یعنی ایسے چھینٹے اڑانا کہ وہ آپ کے جسم کے اندر تک کپڑوں کو پار کر کے چلے جائیں، تو یہ تو انتہائی پھوڑ پن کی علامت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو دھونا سکھائیں تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو. کوئی بھی ایسی صورت نہیں کہ جس سے نماز معاف ہو جائے، نماز نہیں معاف. اور اگر ان کی ایسی ہی مجبوری ہے تو ان کو شاید اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی نماز پر معاف کر دے. پھر کہ سارا نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر پہ کیپ پہن لیں کہ بالوں میں چھینٹے نہ پڑے، اور باقی جسم تو اپرن وغیرہ پہن لیں اگر کھڑے ہو کے کام کر رہے، اور اگر بیٹھ کے کر رہے ہیں تو بھی ایسی صورت میں بیٹھیں، ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ جس سے کم چھینٹے آئیں. زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، لیکن آج کل جو سیمنٹڈ فرش ہے ان کا کیا حکم ہے؟ ان پر نجاست نظر آتی ہے تو اس کو ہٹا لیں بس. یعنی نجاست جو نظر آئے اس کو صاف کر لیں، اور جو جذب ہو جائے اور مٹی میں مٹی ہو جائے اور سورج سے پاک ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اللہ نے عقل کس لیے دی ہے ہم کو؟ آنکھیں کھول کے دیکھو، کچھ نظر آ رہا ہے تو ہٹا دو، اور اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو صرف وہم گمان کر کے کہ یہاں سے کیا پتا کوئی بکری گزری ہو، اور کیا پتا یہاں کچھ گر گیا ہو، اور کیا پتا، تو کیا پتا نہیں، دیکھو اب کیا حال ہے. باہر کے ممالک میں لوگ اپنے بچوں کو اللہ کا لاکٹ پہناتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو تو پتا چل سکے کہ مسلمان ہے، اگر خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو مسلمان کی حیثیت سے دفنایا جائے. زلزلے میں جیسے ہندو مسلم دونوں ہی ایک جگہ تھے تو مسلمانوں کو بھی جلا دیا گیا، کیا اللہ کا لاکٹ ہر وقت پہنا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیے کہ لاکٹ پہنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ حادثے وغیرہ میں تو لوگ پہلے لاکٹ اتارتے ہیں، کیونکہ اتنی بے حسی ہے ہر جگہ پر. اگر سونے وونے کا پہنایا ہوا ہے تو وہ پہلے تو وہ اتار دیں گے، وہ شناخت تو اٹھا لیں گے. دوسری بات یہ کہ ایک مسلمان عورت کی، ایک مسلمان مرد کی واضح شناخت ہے. اگر یہ مسلمان مرد داڑیاں رکھے ہوئے ہوں، اور وہ سکھوں سے مختلف ہوتی ہیں، تو فوراً پتہ چل جائے گا، کسی کی ضرورت نہیں پھر جلائے، کیونکہ چہرے پہ نشان ہے نا، یہ سنت ہے۔ اچھا، اسی طرح عورت کی ایک شناخت ہے، اس کا لباس، اس کا گھر، کیونکہ اگر زلزلے میں کچھ لوگ جیسے دبے ہیں تو گھروں میں، تو گھروں میں بھی ایک شناخت ہوتی ہے، اگر کسی اکٹھے کام کرنے کی جگہ پر تو اس میں بھی شناخت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ جہاں بھی ہو عرفنا، پہچانا جائے، اس لیے کہ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم فالوورز نہیں بنائے گئے دنیا کے، ہم تو دنیا کے رہنما بنائے گئے، لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو یہ نمونہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اندر کے اظہار کے ساتھ اپنی شناخت بھی مسلمانوں جیسی رکھیں۔ جی ہاں، نام بھی شناخت ہے، کارڈ وارڈ ہوتا ہے لگا ہوا عموماً ڈیوٹی آورز میں، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات اور کچھ بیسک انفارمیشن ساتھ ہوتی ہے، تو وہ چیزیں بھی ہوں تو بہتر ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر پیشاب کی چھینک پڑ جائے تو صرف اتنا حصہ دھونا ضروری ہے، پورا جسم پاک کرنا ضروری ہوگا؟ صرف اتنا حصہ، مثلاً ایک انگلی پہ کچھ لگا ہے تو صرف ایک انگلی، بعض اوقات ایسا ہوتا نا، جیسے آپ بیٹھے ہیں، بچے کو اٹھایا ہے اور ہاتھ کو کچھ گیلا لگا، تو آپ نہانے نہیں بیٹھ جائیں گے، آپ بس ہاتھ دھوئیں گے۔ اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں اس طرح کی کنفیوژن جب دل میں ہوتی ہے تو نماز پڑھ ہی نہیں پاتے، اور شیطان کا سب سے بڑا وار ہے کہ طہارت میں شک ڈال دو، طہارت کو مشکل بنا کے پیش کرو تاکہ کوئی بھی عبادت نہ کر سکے۔ ایمان لانے کی راہ میں وہ شرک کی نجاست ڈال دی اس نے، اور اگر ایمان لے آئے اس نجاست سے نکلے تو یہ طہارت کے بارے میں شک پیدا کر دیا تاکہ عبادت نہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندو اپنے برتنوں پہ گائے کے پیشاب چھڑکتے ہیں، کیا ان کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ چھڑکتے ہیں تو پھر نہ کھائیے، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں تو سوکھی چیز کھا لیں، پکی ہوئی نہ کھائیں، معلوم نہیں کیا پکاتے ہیں۔ کیا وضو کر کے قالین پہ پاؤں رکھے جا سکتے ہیں اگرچہ قالین پہ نجاست نہ ہو؟ بالکل رکھے جا سکتے ہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں رکھیں گے۔ الجنابہ، جنابت کے مسائل۔ جنابت کہتے ہیں اس حالت کو جو احتلام یا جماع کی وجہ سے پیدا ہوتی، ناپاکی کی حالت۔ یاد رکھیے کہ ان مسائل کو پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ بہت جھجکیں، یا سنتے ہوئے بہت جھجک محسوس کریں، ایک قدرتی بات ہے، اللہ نے ہر ایک کے اندر ایک حیا رکھی ہے، اور ان کو پڑھانا بھی ایک نہایت مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن کیوں پڑھایا جائے، کیوں بتائی جائیں یہ باتیں؟ کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق ہے۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کڑوا گھونٹ پیا جائے اور ان باتوں کی حقیقت معلوم کر کے صحیح طرز عمل اختیار کیا جائے، طہارت کا وہ معیار جو اسلام نے قائم کیا اس پر پورا اترا جائے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور دوسرا یہ کہ ان باتوں کو کھولا نہ جائے، وضاحت نہ کی جائے، بتایا نہ جائے، اور شرم و حیا کا نام لے کر ان سب مسائل کو دبایا جائے۔ دو چار روز پہلے کسی نے مجھے بتایا ہائیلی کوالیفائیڈ لڑکی کے بارے میں، کہ اس نے سوال کیا کسی درس دینے والی سے، اور سوال اس بات کے بارے میں تھا کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ جب اس کو بتایا گیا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ حالت بالکل ایک نارمل حالت ہے جس کا وہ ذکر تھا۔ کہتی ہے کہ میں سر پکڑ کر رہ گئی کہ انجینئر تھی وہ بچی، اتنے سال پڑھنے کے باوجود کیا اس کو واقعی نہیں پتا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی نہیں پتا کہ وضو کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے تو وہ پھر وضو کی حالت میں ہو یا بغیر وضو کے وہ عبادت کرتا چلا جائے۔ اچھا، کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ ہمارے اسلامیات کے کورسز بھی جتنے ہیں ان میں ایسے مسائل کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ایسے مسائل کو بے حیائی کا نام دے کر ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، ایسی باتیں مجلسوں میں کرنے کی نہیں اور عام طور پر بولنے کی نہیں یا سوچنے کی نہیں، لیکن انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک گھر میں آپ واش روم بناتے ہیں، ٹوائلٹ بناتے ہیں، تو وہ ایک ناپسندیدہ حصہ ہے، لیکن ضرورت ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص بہت خوبصورت گھر بنائے اور وہ اس بات پہ فخر کرے کہ میں نے اس میں ٹوائلٹ نہیں بنائی اس لیے کہ وہ بہت گندی جگہ ہوتی ہے اور میں تو بالکل ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی گندی جگہ میرے گھر میں ہو، اور اس کا تو ذکر کرنا ہی ناپسندیدہ ہے، اس لیے میں نے اپنے نقشے سے ہی اس کو نکال دیا ہے، تو ایسا بھلا کس طرح ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح جو لوگ ان باتوں کو دین کا حصہ نہیں، دین کے نقشے سے غائب کیے ہوئے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں۔ ایک اور بات یہ کہ خاتون ہوتے ہوئے ایسی بات کرنا اور پھر اس کو پبلکلی کرنا ایک اور بڑی مشکل ہے۔ تو اس میں بھی ہمارے سامنے ایک رہنمائی موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عام طور پر ازواج مطہرات نے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پبلکلی بتائے ہیں، سیکریفائز کیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو ایک رہنمائی ملے۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ تقدس کا ایک ایسا، یعنی انبیاء علیہ السلام ہو یا ان کی ازدواجی اور ذاتی زندگی، ان سب کو ہم نے تقدس کے ایسے آئینے میں دیکھا ہے کہ جس میں ان کا انسان ہونا نقشے سے نکال دیا گیا، جبکہ ان کی ساری نیکی، تقوی اور پاکیزگی میں خوبصورت بات یہ کہ وہ انسان تھے اور ہم جیسے ہی تھے، انسان ہونے کے ناطے انسانی ضروریات ہم جیسی تھی، کھانا پینا اور باقی خواہشات وغیرہ۔ لیکن ان کی بڑائی کیوں ہے؟ کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی کی مرضی کو مکمل طور پر اپنایا۔ ہماری خیر اور بھلائی بھی اسی میں ہے کہ ان معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو ہم پوری طرح اپنائیں، تاکہ شرع صدر کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ عبادات ہو سکیں۔ بعض اوقات جب صحیح دین کے مسائل کا علم نہیں ہوتا تو جو حلال امور ہوتے ہیں، جو جائز رخصتیں ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں اویل کرتے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، اور بعض اوقات ان کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو ایک آزادی سے محروم رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی حرج نہیں اگر چند باتیں ہیں ایسی سمجھ لی جائیں۔ جنابت کے مسائل، جنابت کہتے ہیں ناپاکی کی اس حالت کو جو احتلام اور جمع کی وجہ سے ہوتی ہے۔ احتلام کہتے ہیں ویٹ ڈریم کو، یعنی سوتے ہوئے جسم سے ڈسچارج کا ہونا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ اگلا مسئلہ ہے مزی کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ استنجا کر کے وضو کرنا ہی کافی ہے۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء فكنت استحي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا رواه مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ مجھے مزی کی شکایت تھی، مزی ہوتا عام حالات میں ویٹ ڈسچارج ہونا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی۔ میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں۔ چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں، اس سے طہارت ہو جاتی ہے۔ یعنی عام ویٹ ڈسچارج جو ہے اس سے ناپاکی یا جنابت نہیں ہوتی، اس میں نہانا ضروری نہیں ہوتا۔ بیوی سے تعلق کرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے، یعنی جسمانی تعلق مراد ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا متفق عليه۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جسمانی تعلق، فزیکل ریلیشن، سیکشل انٹرکورس کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے، ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر انسان پہ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوبارہ فزیکل ریلیشن سے قبل وضو کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب پسندیدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے، یعنی ایک دفعہ کے تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے اگر اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ تعلق کی ضرورت ہو، مثلا یعنی ایک رات ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہانا ضروری ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے. لیکن اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے ابھی اور دوبارہ ایک شخص بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ نہانے کے بعد پھر کرے. دوبارہ تعلق میں کوئی چیز مانے نہیں، ہاں بہتر ہے وضو کر لے. مستحب کا مطلب کہ بہتر ہے وضو کر لے، اور وضو یہاں ایک طرح سے فریشنس پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. لیکن اگر کوئی وضو بھی نہیں کرتا، یعنی یہ ایسا وضو نہیں جیسے نماز کے لیے آپ وضو کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو اگر دوبارہ تعلق میں وضو نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کا کام کر رہا ہے. مستحب کا مطلب کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی گناہ نہیں. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے. جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. مثلا کسی نے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر ہاتھ سے مگ پکڑا، اس کو بالٹی میں ڈالا مثلا، اور صاف ہاتھ تھا مگر جسم ابھی ناپاک ہے، تو پانی کی بالٹی کے اندر ایسا ہاتھ جانے سے یا ٹب میں بیٹھنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس پانی کے اندر کوئی نجاست چلی جائے. یعنی ہاتھ پاک ہے، اگر ایسے میں کوئی شخص پانی پینا چاہتا ہے اور اس نے گلاس کو ہاتھ لگا دیا اور پانی پی لیا تو کوئی بات نہیں. کیونکہ ہمارے ہاں تو عام طور پر کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ انسان اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ زمین پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا اور کسی چیز کو چھو نہیں سکتا اور سب کچھ حرام ہو جاتا ہے. کچھ بھی حرام نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان ناپاک پھرتا رہے، سارا بازار گھوم کر آ جائے ناپاکی میں، یہ بھی مقصد نہیں ہے. مومن ناپاک رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس حالت میں آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. مثلا پانی پیتے وقت آپ کا ویسے ہاتھ صابن سے دھویا ہوا تھا، صاف تھا، پاک تھا، مگر جسمانی طور پہ آپ ناپاک ہیں. مثال کے طور پر اگر پانی کے اندر کوئی چیز اچانک چلی جاتی ہے اور آپ ایک انگلی کے ساتھ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس پانی کو پینا چاہتے ہیں، پی سکتے ہیں. یعنی ناپاک جسم پر جب تک نجاست نہ ہو تو صاف ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ پانی میں چلا جائے، اس پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، یا اگر وہ صاف ہے اس کو کسی بھی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں یا کوئی اور کام. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتودأ منها او یغتسل فقالت له یا رسول اللہ انی کنت جنبا فقال ان الماء لا یجنب. رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک ٹب کے پانی سے غسل جنابت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وضو یا غسل کرنے لگے تو بولی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا. آپ نے فرمایا پانی جنبی نہیں ہوتا، یعنی اگر تمہارا ہاتھ یا جسم کا کچھ حصہ اس پانی میں چلا گیا تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوا. اسے احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے. حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا، سلام دعا کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعد طریق المدینۃ وہو جنب فانخنست منہ فذهب فاغتسل ثم جاء فقال اين كنت یا ابا ہریرہ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسک وانا على غیر طہارۃ قال سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے کسی گلی میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اس وقت حضرت ابو ہریرہ جنبی تھے، چنانچہ وہ وہاں سے کھسک گئے، جا کر غسل کیا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا میں حالت جنابت میں تھا، لہذا میں نے آپ کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مومن کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اگر ایسی حالت میں مثلا کوئی مہمان آ گیا ہے یا بچہ رو رہا ہے یا کوئی اور ایسا دنیا کا ضروری کام پڑ جاتا ہے انسان کو، کوئی ٹیلی فون آ جاتا ہے، بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو کسی بھی کام میں حالت جنابت مانے نہیں. حالت جنابت مانے ہے کس میں؟ عبادات میں. لیکن یاد رکھیے اس کا مطلب نہیں کہ انسان ناپاکی میں ہی گھومتا پھرتا رہے بے وجہ. جلد از جلد پاک ہو، لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں میں اچھوت ہو گیا، اب کسی کے سامنے نہیں جا سکتا یا کسی سے بات نہیں کر سکتا، تو ایسی بات نہیں ہے. حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونا کافی ہے، البتہ وضو کرنا افضل ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یأکل وهو جنب غسل یدیہ، رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، یعنی حالت جنابت میں کھا سکتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یعنی رمضان میں اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اٹھتا ہے، سحری کا وقت ہے، سحری کھا سکتا ہے، اور کھانے کے بعد نماز سے پہلے نہا سکتا ہے. یعنی حالت جنابت میں اگر روزے کا کچھ حصہ شامل ہو گیا صبح کے وقت، کو کوئی حرج نہیں، الا یہ کہ نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، وہ تو پڑھی جائے گی. کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، کیونکہ اس کے بعد تو سورج بھی نکل آئے گا اگر نہیں نہائے تو، نماز جائے گی. تو ایسا روزہ کیا روزہ جس میں نماز ہی نہ پڑھی گئی. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یاکل او ینام توضا وضوءه للصلاۃ، رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے. اسے مسلم نے روایت کیا، اور یہ وضو فرض میں نہیں ہے، واجب میں نہیں ہے، یہ مستحب میں ہے. یعنی ایک اچھی فیلنگ کے لیے نہانے میں ٹائم لگتا ہے تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وضو کر لیا جائے. جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا. حالت جنابت میں اگر کسی کو مسجد سے گزرنا پڑ رہا ہے، مثلاً اس کا گھر ہے مسجد کے اوپر اور رستہ ایسا ہے کہ صحن سے گزر کے اوپر چڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں گزرنا جائز ہے، لیکن وہاں بیٹھ جانا یا دن گزارنا یہ درست نہیں. عن جابر رضی اللہ عنہ قال کان احدنا یمر فی المسجد جنبا مجتازا، رواہ سعید بن منصور. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے. اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے. حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے. مثلا انسان صبح اٹھا ہے تو اٹھ کے دعا جو پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، پڑھ سکتا ہے. اسی طرح اگر صبح شام کی دعائیں پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے، یا استغفار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، رات کو سوتے میں کوئی خواب برا آ گیا تو وہ دعا پڑھ سکتا ہے، یا نیند نہیں آ رہی تو کچھ ذکر کرنا چاہتا ہے، اور لیکن ہے حالت جنابت میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، زبانی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. یا اسی طرح جیسے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جاتی، سونے کے آداب آپ نے پڑھے ہوں گے کہ دائیں طرف کروٹ لے کر ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے آیت الکرسی پڑھ کے چاروں طرف پھونک مار دی جائے. اب اگر حالت جنابت میں انسان، تو کیا آیت الکرسی نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا، کوئی حرج نہیں. ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جنبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ حالت جنابت میں ہیں اور آپ کہیں جی کھانے کی اجازت ہے، پکانے کی اجازت ہے، سلام دعا کی اجازت ہے، چلو تلاوت شروع کر دیتے ہیں یا تعلیم شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، یعنی وضو نہیں ہے لیکن ویسے قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، تو ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگائیے اور پڑھتے جائیے. کیونکہ بعض لوگوں کو ایسی بیماری بھی ہوتی ہے کہ ان کا وضو زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا، ایسے میں لوگ قرآن، ذکر، عبادت سب چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، فارغ. نہیں، وضو نماز کے لیے شرط ہے، طواف کے لیے شرط ہے. اگر صرف قرآن کی تلاوت کرنا مقصود ہے یا تعلیم دینا تو کوئی حرج نہیں. ان علی رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئن القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبن، رواہ الترمذی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، یعنی وضو کے بغیر بھی، مراد سے یہ. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حالت جنابت کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں. عام طور پہ فقہ کی کتابوں میں حدث اکبر لکھا ہوتا ہے، حدث اصغر چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے جو جنابت کے علاوہ عام طور پر وضو ٹوٹنے کے اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے. جن بھی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاه. رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز کی طرح وضو فرما لیتے. یہ مستحب ہے ایسا کرنا. اسے بخاری نے روایت کیا. جنبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر استفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل ینام احدکم وهو جنب؟ قال نعم ليتوضا ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، کیا جنبی غسل کیے بغیر سو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں وضو کر لے اور سو جائے، پھر جب چاہے اٹھ کر غسل کر لے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ینام ولا یمس ماء حتى یقوم بعد ذلک فیغتسل. رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے. یعنی یہ بات بھی ملتی ہے، جہاں وضو کر کے سوتے وہاں یہ بھی کہ بسا اوقات وضو بھی نہیں کرتے تھے اور سو جاتے، پھر اٹھ کر غسل فرماتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. ڈیپینڈس کہ انسان کی طبیعت کیسی ہے، موسم کیسا ہے، پانی کی اویلیبلٹی کتنی ہے. اگر ہو سکے تو بہت اچھا ہے، لیکن نہیں تو گناہ نہیں. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. جنابت مدت مسا ختم کر دیتی، یعنی حالت جنابت میں پھر آپ کا مسا نہیں رہتا جناب کے اوپر. غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم ہی غسل جنابت کا کام دیتا ہے. اس کی وضاحت آگے آ جائے گی. سوال ہے، کیا حالت جنابت میں بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں؟ جی ہاں پلا سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کوشش کریں کہ اس کے بغیر پلائیں، اور آپ نیت کر لیں تو ہو بھی جائے گا. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سرونٹ نہیں، کوئی ہیلپر نہیں، بچے اوپر تلے ہیں ایک ایک دو دو ساتھ ساتھ، تو پھر اس میں بہت سی ایسی چیزیں انسان چاہنے کے باوجود کر نہیں سکتا، تو دودھ ناپاک نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ کیفیت کا فرق ہے. نہانے کے بعد جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس میں ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے. جتنی ماں پرسکون ہوگی اور اس حالت میں بچے کو دودھ پلائے گی، اتنا ہی بچے پہ اچھا اثر ہوگا. سنا ہے، کہا جاتا ہے کہ بعض مائیں وضو کے بغیر بھی نہیں پلاتی تھیں، لیکن آج کے دور میں تو اگر کوئی حالت جنابت کے بغیر ہی پلا لے تو بھی بڑی بات ہے. حالت جنابت یا ناپاکی کی حالت میں کسی مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے جایا جا سکتا ہے؟ مثلاً اگر آپ ایز اے ٹورسٹ گئے ہیں ترکی اور طرح طرح کی مسجدیں دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، اور اس میں آپ پیریڈز کی حالت میں ہیں، تو گزرنے کی حد تک گزرتے ہوئے دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن بیٹھے نہیں، وہاں زیادہ دیر رکے نہیں. جیسے گزرنے کی بات آئی نا، تو ٹورسٹ کے اس حالت میں بھی کیا تھا، کیا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ گزر رہے ہیں ادھر سے ادھر اور بالکل عین مصلی کے قریب نہ جائیں، دور دور سے سارا آگے پیچھے دیکھ لیں، کیونکہ ایسے مواقع بھی بعض اوقات نہیں ملتے. اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں ایک پاک جگہ پر بیٹھ کر وہ اس کی ایک کیفیت میں فرق آتا ہے. حالت جنابت میں اگر غسل سے پہلے کوئی آ جائے اور انسان صاف کپڑے پہن لے، تو غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں یا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور کوئی اور کپڑے پہننا ہوتے ہیں؟ نہیں، جب تک کسی کپڑے کو کوئی نجاست لگی ہوئی نظر نہ آئے یا محسوس نہ ہو، اس وقت تک وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں اور ان کو دوبارہ نہا کر پہن سکتے ہیں. ہم نے آج تک ایسے مسائل کا ذکر اپنے گھروں سکولوں میں کبھی نہیں سنا، اس لیے آج یہ پڑھتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی ہے. اب آپ پڑھاتی ہیں تو بہت سی ٹرمز ایسی ہیں جو کبھی سنی ہی نہیں یا سمجھ ہی نہیں آ رہی.